أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 260 اور ترجمہ یوں ہے، اور بعض آدمی ایسا ہے، یعنی بعض آدمی کوئی ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں، یعنی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اپنی جان تک صرف کر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کے حال پر نہایت مہربان ہے. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی میں اپنی جان تک صرف کر ڈالنا، یہی تو محبت ہے، یہی اس محبت عقلی کا کرشمہ ہے. ظاہر ہے کہ یہ جو محبت تھی، یہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ظاہر سے زیادہ کون محبت کر سکتا ہے. یہ جو آیت ہے اس کی شان نزول میں بھی یہی ہے. یہ آیت حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی. حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں مسلمان ہوئے تھے. جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنا چاہی تو کافروں نے ان سے کہا کہ ہم تمہیں مال لے کر نہیں جانے دیں گے، اگر تم مال چھوڑ کر جانا چاہتے ہو تو تمہیں اختیار ہے. آپ نے سب مال چھوڑ دیا اور کفار نے اس پر قبضہ کر لیا، اور آپ نے ہجرت کی، جس پر یہ آیت اتری. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے استقبال کے لیے دور تک آئی اور مبارک باڈیاں دی کہ آپ نے بڑا اچھی تجارت کی، بڑا اچھا ویوپار کیا، بڑے نفع کی تجارت کی. آپ یہ سن کر فرمانے لگے، اللہ تعالیٰ آپ کی تجارتوں کو بھی نقصان والی نہ کرے، آخر بتاؤ تو صحیح کہ یہ مبارک باڈیاں کس بات کی. تو ان صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کا استقبال کرنے آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آپ کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل ہوئی ہے جو ابھی پڑھی گئی، یعنی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. تو جب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے بھی یہی خوشخبری سنائی اور مبارکباد بھی دی. یہ ایسے تھے. قریش نے ان سے کہا تھا کہ جب آپ مکہ میں آئے تھے تو اس وقت تو سارا مال اس کے بعد سے آپ نے یہی کمایا مکہ مکرمہ میں، تو اب اس مال کو لے کر ہم آپ کو نہ جانے دیں گے. چنانچہ آپ نے مال کو چھوڑا اور دین لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب آپ ہجرت کے ارادے سے نکلے اور کفار مکہ کو اس کا علم ہوا تو سب نے ان کو گھیر لیا، اور آپ نے، یعنی صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ترکش سے تیر نکال لیے اور فرمایا، اے مکہ والوں، تم خوب جانتے ہو کہ میں کیسا تیر انداز ہوں، میرا ایک نشانہ بھی خطا نہیں جاتا. جب تک یہ تیر ختم نہ ہوں گے میں تم کو چھیدتا رہوں گا، یعنی تیر سے حملہ کرتا رہوں گا. اس کے بعد تلوار سے میں تم سے لڑوں گا، اور اس میں بھی میں کسی سے کم نہیں ہوں. جب تلوار کے بھی ٹکڑے ہو جائیں گے پھر تم میرے پاس آ سکتے ہو، پھر جو چاہو کر لو. اگر یہ تمہیں منظور ہے تو بسم اللہ، ورنہ سنو، میں تمہیں اپنا سارا مال دے دیتا ہوں، یہ سب لے لو اور مجھے جانے دو. چنانچہ وہ مال لینے پر رضامند ہو گئے اور اس طرح آپ نے ہجرت کی. تو یہ ہے عقلی محبت. ظاہر ہے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کیا قصہ اس لیے سنا دیا کہ ان کا تو ایک ٹکڑا بھی ہم کو نہیں مل سکتا، لیکن بہرحال اس سے اتنا شوق پیدا ہو جائے کہ کچھ تو اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں، اس محبت کو اللہ کی. اسی کا بیان ہو رہا ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ محبت کے آثار میں سے یہ ہے کہ ہر وقت کی یاد، کہ کوئی وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں محبوب کی یاد سے دل پر نہ ہو. اور دیکھیں یہ یاد بھی سمجھ لیجیے، اس میں بھی لوگ دھوکے میں ہیں. اس یاد سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی طرف نظر ہو، کہ اب میرے مولا کا کیا حکم، میرے مولا کا کیا حکم، اب کیا حکم نہیں معلوم تو اس کو معلوم کرے، یہ یاد ہے. وہ اپنی مرضی سے یاد میں لگے ہیں اپنی سمجھ اس کے لحاظ سے، اور حقوق واجبات فوت ہو رہے ہیں، یہ یاد نہیں ہے، یہ یاد نہیں تو گناہ ہو رہا ہے. ایسی یاد جو حقوق واجبہ کو فوت کرا دے وہ یاد کہاں سے؟ یاد تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم پہ نظر ہو، کیونکہ مسلمان غلام ہے اللہ تعالیٰ، اور ایسا غلام ہے جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے، اس کی نظر ہر وقت اللہ کے حکم پہ ہو، یہی یاد ہے. اور دوسری علامت یہ ہے کہ نہایت خوشی سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے، اس میں اس کو الفت نہیں ہوتی، مشکل نہیں ہوتی، اور مجاہدات سے کتراتا نہیں، اور لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں، یہ عجیب اس خصوصیت ہو جاتی ہے، لوگوں کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتا. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چیزوں کو رکھ کر دیکھیں، یہ علامات ہیں جو قرآن کی آیات میں بتائی گئی ہیں، جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جو اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں. تو اپنے کو جانچیں. اس کے بارے میں شادی کا ذکر کیا حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے کہ شادی میں سنت کے خلاف یعنی کیوں کرتے ہو، یہ خلاصہ تھا. اس کے بعد فرماتے ہیں حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ اب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل بھی سنو، کیونکہ محبت اگر ہے تو تم ان کی نقل کرو، اگر تم کو محبت ہے اللہ سے تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو گے، ان کی نقل کرو گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کر کے دکھلا دیا کہ شادی ایسی کرنی چاہیے، ایسے ہی اپنے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غمی کر کے بتلایا کہ جب ان کا انتقال ہوا کہ غمی یوں ہونی چاہیے. اب فرماتے ہیں حکیم الامت، دیکھیں ہم لوگ سب اپنے آپ کو حکیم الامت سے منسوب کرتے ہیں، پھر جب ہم نے اس کے موافق نہ کیا اور ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑا لی اور اس کا خلاف ہم کو گرا ہوا تو اطاعت میں آسانی ہم کو کہاں حاصل ہوئی؟ لوگوں کی ملامت کے ڈر سے عورتوں کی دعوت کر دی ولیمے میں. کل عرض کیا تھا کہ تمام فقہا نے اس کو ناجائز قرار دیا ہے، بہشتی زیور میں اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے، اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اخواج میں صاف اس کو فرمایا کہ میرے پاس فقہی دلیل ہے اس کی. لیکن پھر بھی ہمیں مشکل ہو جاتی ہے، یہاں پہ کیوں ملامت لوگ نہ کریں؟ بس یہ ہے. فرماتے ہیں اس محبت کا اثر تو یہ ہے کہ اطاعت میں سہولت پیدا ہو، اور جبکہ ہم نے بالکل شریعت کے خلاف کیا تو ہم کو محبت کا وہ درجہ حاصل نہیں جو ہونا چاہیے. ہمارا تو رہن سہن، ہمارا کھانے پینے کا طریقہ کہیں سنت کا اہتمام نہیں. ہاں جہاں پہ مجبوری ہو وہ بے شک اپنی آسانی راحت ایسی چیزوں میں جو رہن سہن سے متعلق ہیں آپ کر سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی مجبوری آ جائے. اب ایک شخص جو ہے زمین پہ بیٹھ کے نہیں کھا سکتا تو وہ کرسی پہ بیٹھ کے کھائے گا، مجبوری ہے، تو نماز بھی کرسی پہ بیٹھ کے پڑھتا ہے. لیکن اسی طرح سے جو چیزیں ایسی ہیں جہاں پہ سنت پہ عمل ممکن ہے اس کو تو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور پھر بعض سنتیں تو ہماری انفرادی ہیں اور بعض سنتیں اجتماعی ہیں، جیسے شادی کی سنتیں، اس کا تو بہت زیادہ اثر ہوتا ہے، اس کو تو ہرگز نہیں چھوڑنا چاہیے. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کا اتباع کرنے والے مصالح دنیاویہ کو، یعنی دنیاوی جو مصلحتیں ہیں ان کو پیش نظر کیوں رکھتے ہیں؟ وہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ دینی اور دنیاوی مصلحتیں دونوں کو جمع رکھتے ہیں؟ یعنی اس معنی کر کے دنیا بھی خوب کماؤ کھاؤ اور دین کے بھی بھلے بنے رہو، یعنی دنیا سے مراد ہوئی گناہوں کی زندگی، ادھر مخلوق کو بھی راضی رکھو ادھر خدا کو بھی. اگر خدا کو معبود اور مقصود سمجھتے ہو تو مخلوق کو راضی یا ناراض کرنے سے قطع نظر کر لو، ہٹا لو نظر اسے. قصدن تو کسی سے لڑو بھیڑو نہیں، لیکن اس کی بھی کوشش نہ کرو کہ مخلوق ہم سے راضی رہے، ہر وقت یہی دنیا کہ وہ ناراض نہ ہو جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے اور اللہ میں ناراض ہو جائے تو کوئی پرواہ نہیں. فرماتے ہیں کہ ملومت بس اس شان کا ہونا چاہیے مسلمان کو، لیکن یہ ضروری بات ہے کہ یہ شان جب ہی پیدا ہو سکتی ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا پورا اتباع کیا جائے. کو یہ بھی ضرور ہے کہ اس حالت میں لوگ تمہیں ملامت کریں گے. فرمایا کہ کامل وہی ہے اور مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے. میں واعظ طریق القلندر سے پڑھ رہا ہوں. کامل اور مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، جس کا ظاہر ہو مثل ظاہر پیغمبر کے، یعنی پیغمبر کے ظاہر کے جیسا جس کا ظاہر ہو، اور باطن ہو مثل باطن پیغمبر کے، یعنی جس کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن کے جیسا باطن بھی ہو، یعنی سوچتے کیا ہے، سوچتے کیا، کس موقع پہ کیا سوچتے ہیں، دل میں کیا ہے، یعنی ہر امر میں اور ہر حال میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی اس کے قبلہ و کعبہ ہو، اس کے ظاہر کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہو اور اس کے باطن کا قبلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہو، اس کو خوب سمجھ لیجئے، اہل محبت کی ہمیں تلاش ہے، اس لیے کہ یہ جو محبت اللہ کی ہے یہ اسی وقت ملتی ہے جب ان کی جوتیوں میں جاتے پڑتا، یہ اس کی کسوٹی ہے، اس کو خوب سمجھ لیجئے، حکیم الامت فرمانے واسط طریق القلندر میں، اس کو خوب سمجھ لیجئے، کس کو، کہ کامل یا مکمل وہی ہے جو قدم بقدم ہو جناب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے، فرماتے ہیں اس کو خوب سمجھ لیجئے، دیکھیے تو صحیح، نماز کی صحت کے لیے قبلہ رخ ہونا ضروری ہے، ہاں قبلے سے ذرا تھوڑا بہت فرق ہو جائے تو خیر مذائقہ نہیں، نماز صحیح ہو جائے گی، چاہے رکعتیں بھی زیادہ نہ پڑھے اور چاہے قرات میں بھی کچھ تقلیل ہو، مگر ہو قبلہ رخ تبھی نماز کی صحت ہوگی، نماز صحیح ہوگی، اگر مشرق کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لی، پاکستان میں جیسے کوئی مغرب کے بجائے مشرق کی طرف نماز پڑھے تو چاہے رکعتوں کی تعداد کتنی ہی کرے اور قرات میں چاہے کتنی لمبی قرات کرے، لیکن نماز صحیح ہوگی نہیں، دیکھو مسجد جو ہے بنائی جاتی ہے قبلہ رو، ان حکیم الامت نے اپنی واز میں جو اس مسجد کے متصل بیان ہو رہا تھا اس کی صرف اشارہ کر کے بتایا، دیکھو مسجد بنی ہوئی ہے اس کی سمت کی طرف نماز صحیح ہو جاتی ہے، وجہ یہ ہے کہ مسجد خانہ کعبہ کی طرف گویا منہ کیے ہوئے ہے، لہذا جو کوئی اس کی سمت کی طرف منہ اپنا کر کے نماز پڑھے گا چاہے دو رکعتی کیوں نہ ہو اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، برخلاف اس کے اس مسجد کی سمت کے مقابل مشرق کی جانب اگر آپ اس مسجد کی شکل بھی بنا دیں، وہ مسجد کیا ہوگی، محض شکل ہی ہوگی، اس میں نماز پڑھیں جس میں اتنی لمبی لمبی صورتیں ہوں کہ ایک رکعت میں تو سورہ بقرہ ہو اور دوسری میں سورہ آل عمران، پھر تیسری میں سورۃ النساء اور چوتھی میں سورۃ مائدہ، اگر چار رکعتوں میں یہ بڑی بڑی چار صورتیں آپ ختم کر دی گئی، آپ ہی بتائیے نماز کیسی ہو، بالکل ہیج در ہیج، اس پر ثواب تو کیا ملتا بلکہ اور عذاب ہوگا، کیونکہ مسجد قبلہ رو بنی ہوئی نہیں تھی، الٹی بنی، الٹا رخ تھا، تو اس نماز میں کیا چیز کم ہے، فقط کمی یہ ہے کہ رخ قبلے سے ملا ہوا نہیں ہے، اس کے سوا اور کسی چیز کی کمی نہیں ہے، شکل بھی نماز کی، مسجد بھی ساری حیت وہی، لیکن تحریک قبلہ ہے، قبلے کی طرف رخ نہیں، تو وہ نماز ہرگز مقبول نہیں بلکہ مردود ہے، نماز بھی اور نمازی بھی، تو ہمارے اعمال کا، اب سنیے حکیم الامت فرما رہے ہیں، تو ہمارے اعمال کا قبلہ و کعبہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ہیں، جس عمل کا رخ اس قبلے کی طرف ہوگا وہی مقبول ہوگا، بس ہمارے ظاہر کا قبلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہر ہے اور باطن کا قبلہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا باطن ہے، یعنی ہماری ظاہری حالت وہ ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حالت تھی، اور ہماری باطنی حالت بھی وہی ہونی چاہیے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی حالت تھی، اب اس کے اوپر اس معیار پہ اپنی تمام چیزوں کو دیکھ لیں، یہی کسوٹی بھی ہے، کسی اللہ والے کو تلاش کرو تو یہ دیکھو، اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور یہ محبت عطا فرمائے جس کا یعنی ہم اتنے دن سے اس میں محبت کی باتیں کر رہے ہیں، اللہ تعالی اس کی وجہ سے ہمیں عطا فرمائے، آمین اللہم، عطا تو ہے، کیونکہ ایمان والوں کو تو یہ محبت شدید ہوتی ہے، وہ اور بڑھ جائے، اور بڑھ جائے،